تو وہ ایک تار لگا کے اس میں اوپر سے نیچے ان کو دے دیں, وہ یہ اس میں آن آف کا بٹن لگا لیں. کبھی انسان بیمار ہے, سر میں درد ہے, اس کو نہیں سننا ہے لیکن اب زبردستی آواز آ رہی ہے, تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی راحت کو مقدم رکھنا سکھایا ہے کہ کسی کو ہماری ذات سے کسی طرح سے بھی تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے جو یہ لوگ بڑے بڑے اسپیکر لگا کے سڑکوں پہ وہ کرتے ہیں زور زور سے, چاہے وہ نہاتے ہی کیوں نہ ہو, جائز نہیں ہے, لوگوں کو تکلیف دینا جائز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث بننے کے بجائے راحت کا باعث بننے کی توفیق دے ہم کو بھی, ہر مسلمان. اللہ تعالیٰ معاف. یہ رہ گیا کیا؟ یہ وہی تو نہیں ہے جو صبح نہیں آیا تھا, دوسرا ہے, کال کر کے دیکھ لیا وہ تو اب اس پہ آ گیا تھا اسکرین پہ فل چارج تھا, اب دیکھیے گا کیا وہ کب تک چلتا ہے. اگر تو دیر بھی نہیں چلا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی وہ بیٹری کمزور ہے, اور اگر چل گیا تو اس کا مطلب ہے جیک خراب. جی کون کھاتا ہے یہ؟ ارے بھائی اس کو خیال رکھو, اس کے تو سینے میں سینہ جکڑا ہوا ہے, بہت خطرناک سینہ جکڑا. کیا کرو گے؟ پلا رہے ہو نا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں کیا دیتا. موسم بھی آگے ایسا ہے خشکی کا ٹھنڈ کا, اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا. کوئی تیل بھی مل دیا کرو اگر ایسا رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ناک میں بھی زیتون کا تیل جو ہے یا کلونجی کا تیل, کلونجی تو برداشت نہیں کر سکتی پر مرچ رہے, زیتون کی تیل کی تھوڑے ہی لگاتے ناک میں ہلکا سا پھینک دیا, اس سے اللہ کا حکم سے بہت آرام رہتا ہے. چبھتی ہے نا ہوا خشکی میں, وہ چبھتی نہیں ہے. مولوی کے سامنے مٹھائی سوچ سمجھ کے لائے اور چھپا کے لائے, بغیر دعا کیے دل چاہ رہے فوراً مٹھائی سے مٹھائی کھاؤں بس. بعض لوگ مولوی کو مٹھائی کھاتے دیکھ کے جلتے, ارے کیا ہے مٹھائی تو کھا رہا ہے, مگر وہ جلتے ہیں کہ مٹھائی کھا رہا ہے, مٹھائی بھی کھا رہا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ مولوی تو خوب مرغے کھاتے ہیں بکرے کھاتے ہیں, حضرت والا نے فرمایا تم بھی مولوی بن جاؤ تمہیں بھی اللہ مرغے بکرے کھلائے گا. کس نے منع کیا؟ چل رہا ہے یہاں ابھی چلا ہے نا. سلام. اچھا نہیں آیا اس کے فون. اچھا سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا یار باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے. دیکھو بھائی یہاں بیٹھو, کوئی بچہ جب تک بیان ہو کوئی بچہ باتیں کرتا نظر نہ آئے مجھے, ورنہ میں اس کو باہر نکال دوں گا. بس تم بھی سن لو, تم بھی سن لو, تم بھی سن لو. بیان کے بعد کھیلو کودو, بات چیت کرو, ہنسو بولو, کوئی منع نہیں. بیان کے دوران کوئی بات نہ کرے, کوئی شرارت نہ کرے, ہل جل نہ کرے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اس نے بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے, اس نے بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے, اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. نامحرم لڑکے، بیریش لڑکے، اور عورتوں کے لیے نامحرم مرد، ان کو دیکھنا ناجائز، ان کے قریب رہنا ناجائز، ان کو دل میں بسانا ناجائز اور حرام ہے. اور فی زمانہ اس کے اندر ابتلاء بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ان موبائلوں اور کیبلوں کی وجہ سے. تو وہ اپنے آپ کو حقیقت میں برباد کر رہا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ ہم حسینوں سے سکون حاصل کریں گے، ان کو دیکھ کے مزہ لیں گے، لیکن یہ مزہ جو ہے اس کے لیے بربادی کا باعث، دونوں جہان کی بربادی کا باعث، بے چینی کا باعث، عذاب کا باعث بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. جو نفس کو خوف سے رو رہے ہیں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کیے ہوئے ہیں.
وہ دل جو تیری خاطر پر یاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر پر یاد کر رہا ہے،
اجڑے
Yeah. کا مولا بھی یاد کر لائے.
اذکرونی فاذکرکم, اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا.
ان ذکر کا یہ قرآن نے بتایا ذاکر کو اس کا مولا ہی یاد کر رہے.
ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالی نے بڑی نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا کہ ہمارے گھر میں الحمدللہ ہمارے دیرینہ دوست حافظ ڈاکٹر عمر صاحب کی بچی نے قرآن پاک ختم کیا ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے اجازت یافتہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ گھر میں بڑا اچھا ماحول, دیندار ماحول اور قرآن پاک سے لگاؤ. خود حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ اور ان کا بچہ بھی یہاں موجود ہے ماشاءاللہ, وہ بھی حافظ ہونے کے قریب ہی ہے انشاءاللہ. اور بچے بچیاں ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، تو یہ بڑی نعمت اور بڑی دولت ہے. اور جو قرآن پاک کو پڑھاتا ہے اس کے لیے بھی بڑی بڑی بشارتیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو، من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھتے اور سکھاتے ہیں. سیکھنے والوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ بہترین لوگ ہیں، سبحان اللہ. حالانکہ سکھانے والے کا رتبہ بڑا ہے بلا شبہ، لیکن سیکھنے والے بھی محروم نہیں ہیں. آج سیکھنے والے ہیں، کل سکھانے والے بنے گے انشاءاللہ. تو غرض یہ کہ دونوں کو بشارت ہے، سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں کو بشارت ہے. ایک گناہ مجھے بڑی خوشی ہے اور ایک گناہ شدید رنج ہے، افسوس ہے، تکلیف ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ خدا تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑی توفیق ہے، بڑی ان کی مہربانی ہے، بڑی ان کی ستاری ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمارے گھر والوں کو سرفراز فرمایا. یہ قرآن پاک کی خدمت میں ایک زمانے سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور تکلیف اور رنج اس بات کی ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم سے قرآن پاک کی وہ خدمت نہ ہو سکی، نہ سکھانے والوں کی قدر ہو سکی، نہ سیکھنے والوں کی قدر ہو سکی. بچیاں آتی ہیں ماشاءاللہ، مگر افسوس کہ ہم ان کے لیے وہ سہولیات اور وہ خدمات، میں اپنے کو کہتا ہوں کہ انجام نہیں دے سکے. جیسا کہ قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کا حق ہے، اور خدا تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رتبے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ فعلی ہو. اور خدا تعالیٰ ان سکھانے والوں اور سیکھنے والی بچیوں کو ان کی خدمت کی ہمیں توفیق دے. غرض یہ کہ میرے عزیزوں، قرآن پاک کی دولت بڑی نعمت ہے، اور اس کو سیکھنا اور سکھانا دونوں کے لیے بشارت ہے. ایک بشارت نہیں، بے شمار بشارتیں ہیں. لہذا فضائل قرآن جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی مؤلف کردہ ہے، اس سے میں نے کچھ احادیث کا انتخاب فضائل قرآن میں کیا ہے. وہ مختصر مختصر طور پر میں پڑھ کر سناتا ہوں، تاکہ خدا تعالیٰ قرآن پاک کی اپنے کلام کی عظمت میرے دل میں بھی ڈال دیں اور محبت بھی ڈال دیں اور سب حاضرین و سامعین کے دل میں ڈال دیں. ترجمہ پر اکتفا کروں گا کیونکہ وقت مختصر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے اور اذکار کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوق پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں جا کر دو آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا. سبحان اللہ، پڑھانا، حالانکہ دیکھیے پڑھانے کا درجہ زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والے کو بھی محروم نہیں فرمایا اور اس کو بلکہ مقدم فرمایا ہے. دو آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا دو اونٹنیوں سے، اور تین آیات کا تین اونٹنیوں سے، اسی طرح چار کا چار سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے. یہاں اونٹوں کا تذکرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا ہے، کیونکہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی جتنی تعلیم ہے وہ عربوں کے
ماحول اور ان کی روایات کے کو مد نظر رکھ کے مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں. دین اسی طرح سکھایا گیا کیونکہ عرب میں اونٹوں کی بڑی قیمت ہوتی تھی اور ان کی تجارت بہت اعلیٰ تجارت سمجھی جاتی تھی. جس کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے اور زیادہ صحت مند اور تندرست اونٹ ہوتے وہی زیادہ مالدار اور خوش قسمت سمجھا جاتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کی مثال دی ہے. کیونکہ اونٹنیاں اس لیے اونٹ اس لیے نہیں کہ اونٹنیاں بچے بھی جنتی ہیں ان سے نسل بڑھتی ہے. تو یہاں مراد اونٹنی نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا درجہ اور اس کا اجر و ثواب کہاں اور اونٹنی کہاں. لیکن یہ قیمت کے اعتبار سے ان کو اہمیت دلانے کے لیے اور اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آیات تین آیات چار آیات. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر یعنی جو پڑھاتا ہے تجوید کے ساتھ سیکھتا اور پھر اس کو پڑھاتا ہے, قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیکوکار ہیں. اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. اللہ اکبر, کیا محبت ہے اللہ پاک کی, کیا مہربانیاں ہیں, کیا عطائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. قرآن پاک تو خود ایسی عظیم الشان نعمت ہے اور اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کا درجہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. تو قرآن کا ماہر, اب یہ زبان جو ہے یہ جسمانی زبان ایسی نہیں جیسے ہماری زبان ہے, اس کے صحیح حقیقی معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ انسان کو سمجھانا ہے تو انسان ہی کے جسم سے یا انسانی مثالیں دنیا کی مثالوں سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے. اب وہ کیسے نکلتا ہے یہ تو انشاء اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں بھیجیں گے اور جنتیوں کو اللہ پاک اپنا کلام پاک خود پڑھ کر سنائیں گے تو کیا بات ہوگی, تب کچھ سمجھ میں آئے گا. پورا تو تب بھی سمجھ میں نہ آ سکے گا لیکن کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کیسے پڑھتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ ان ملائکہ کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ بڑے بزرگ ملائکہ, بڑے جو بڑے درجے کے فرشتے ہیں تو یہ ان کا ساتھی ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انہی جیسے اعمال اس کو نصیب ہوتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ان فرشتوں کا ساتھ اس کو نصیب ہے. اور جو شخص قرآن پاک اٹکتا ہوا پڑھتا ہے, بچہ ہے محنت کرتا ہے, بار بار استاد اس پہ محنت کرتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور بار بار اس کی تکرار کرتا ہے اور بعض لوگوں کو کی فہم کم ہوتی ہے اور ابھی شروع کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنا, ان کو الفاظ اور تجوید اور اس کے مخارج صحیح سمجھ میں فوراً نہیں آتے تو اٹکتے ہیں. تو یہ اٹک اٹک کر پڑھنا خدا تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے کلام کو سیکھنے کی کیسی فکر اور کوشش اور کیسی محنت کر رہا ہے. تو خدا تعالیٰ اس کو پھر دوہرا کیا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کتنا اجر دے دیں. اخلاص کے اوپر ہے, جتنا اخلاص ہوگا جیسی محبت سے وہ قرآن پاک کو سیکھے گا اور پڑھانے والا جیسی محبت سے اس کو پڑھائے گا اور جتنی عظمت سے اس کو پڑھائے گا تو اجر و ثواب کا کوئی حساب نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اسلام کوئی کمپیوٹرائز کیلکولیٹڈ مذہب نہیں ہے کہ جہاں 50,000 ثواب لکھ دیا 51,000 نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر عطا فرما دے. تو یہ اٹک اٹک کر پڑھنے پر تو خدا تعالیٰ کو اور بھی زیادہ پیار آتا ہے اور خدا تعالیٰ اس پر بہت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جاوے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا. صاحب قرآن جس نے قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا. عام طور پر جو ہے لوگ اس کو یہ اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ حفاظ کے لیے خاص ہے, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ صاحب قرآن سے مراد وہی ہے کہ جو قرآن پاک کا بظاہر تو یہی مراد ہے کہ حافظ مراد ہے, لیکن قرآن پاک پڑھنے والا ناظرہ خواہ اس میں داخل نہیں لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن پاک پڑھنے والا مراد ہے, یعنی وہ بھی مراد ہے. تو فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جاوے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ, جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس میں زیادہ اجر و ثواب اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا یہ باعث ہوگا۔ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کبھی بادشاہ ہے، اللہ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، اور دنیاوی بادشاہوں کے کلام کی کیا حقیقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیا شان ہے، کیا عظیم الشان دولت ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یعنی الف لام میم پڑھنے میں اور پڑھانے میں 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو ایک اندازے کے مطابق ہر پارے کے اندر، ایک پارے کے اندر جو ہے وہ جتنے حرف ہوتے ہیں اس پر 100,000 نیکیاں ملتی ہیں، ایک پارے پر 100,000 نیکیاں۔ اب بچہ جو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے تو اس کے ہر حرف کے پڑھنے پر اس کو ہر حرف پر 10-10 نیکی مل رہی۔ اگر 10 بار استاد نے کہا کہ 10 بار پڑھو اس کو، اس لفظ کو، اب وہ اٹک اٹک کے پڑھ بھی رہا ہے، 10 بار پڑھ کے استاد کو بتاتا ہے، یا استاد کہتا ہے اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھو، اس میں جتنے حروف ہیں وہ تو 100,000 بن جائیں گے صبح سے شام تک۔ خصوصاً حافظ بچے جو محنت کرتے ہیں، بار بار اس کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، خدا جانے ان کا اجر و ثواب روزانہ کس قدر بڑھ جاتا ہے۔ اور حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اجر و ثواب ملتا ہے، تو جو بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، تو گناہ تو اس کا نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ لکھتے نہیں ہیں، اگرچہ گناہ کی خرابیاں تو بہت ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ بچہ گناہ کرتا رہے آرام سے اور ماں باپ دیکھتے رہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک تو ماں باپ کی تربیت بھی ضروری ہے، اس کو گناہ سے بچانا ضروری ہے تاکہ اس کو گناہ کی عادت نہ پڑے، اور دوسرا اس کی تربیت کر کی ذمہ داری بھی ماں باپ پر ہے، اور گناہ کا نقصان بھی بچے کو بھی ہوگا، لیکن نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا لیکن جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، لیکن اس کی نیکی کا ثواب فوراً ہی خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اور اس کو سکھانے والے کے نامہ اعمال میں اور اس کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ تو یہ بچہ کس قدر بار 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 ایک آیت کو پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو کس قدر اس کے حروف ہوتے ہیں یہ تو گننا مشکل ہے۔ تو روزانہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں کس قدر نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، اس کے پڑھانے والے کے نامہ اعمال میں کس قدر نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، اور اس کے جو ہے والدین کے نامہ اعمال میں کس قدر نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف والدین تک نہیں رہتا بلکہ والدین کے والدین کو بھی پہنچتا ہے، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے ان پر محنت کی اور وہ اس پر آئے کہ قرآن شریف اپنے بچے کو پڑھائیں، نیک تربیت کی۔ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ اپنے بچوں کی نیک تربیت نہیں کرتے اور ان کو کھیل کود میں لگا دیتے ہیں اور پڑھانا لکھانا بھی نہیں کرتے اور دین بھی نہیں سکھاتے، تو پھر ان کے بچے کیسے خراب ہو جاتے ہیں، گندگیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یقیناً ان کے والدین، والدین کے والدین اور پھر ان کے والدین، اور یہ سلسلہ معلوم نہیں کہاں تک پہنچتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے سورہ کہف کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ ایک دیوار گری ہوئی تھی یا گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، جبکہ بستی والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اشکال ہوا کہ آپ نے ان سے کچھ پیسے لے لیے ہوتے، کیونکہ انہوں نے تو کھانا بھی نہیں کھلایا، جبکہ قاعدہ ہے کہ بستی میں کوئی مہمان آئے تو اس کے کھانے کا انتظام بستی والوں کے ذمے ہوتا ہے، تو انہوں نے تو ایسا سلوک کیا، اور آپ نے جو ہے ان کی دیوار بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی اجرت کے بنا دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلائی کہ آپ کے رب نے چاہا کہ ان یتیموں کی دیوار کو بنا دیا جائے، کیونکہ جب یہ بڑے ہوں تو پھر وہ خزانہ ان کو مل جائے جو اس دیوار کے نیچے دفن ہے، اگر دیوار گر جائے تو پھر وہ اس سے محروم ہو جاتے. تو اور یہ اس لیے ہے، وکانا ابوہما صالحا، کہ ان کے والد جو ہے وہ نیک تھے، ان کے آبا و اجداد نیک تھے ان یتیم بچوں کے. اور روح المعانی کی تفسیر سے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو والدین کا ذکر ہے آبا و اجداد کا، کہ ان کے آبا و اجداد نیک تھے، جس کی برکت سے ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا. اللہ تعالیٰ ایسے غیور ہیں. روح المعانی کی تفسیر سے حضرت نے فرمایا کہ یہ کان الاب السابع، کہ یہ ساتواں باپ تھا ان کا، یعنی سات پشت پہلے کوئی نیک آدمی گزرا تھا ان کی نسل میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان یتیموں کو یہ صلہ عطا فرمایا. اور ایک تفسیر میں ہے کہ کان اب العاشر، کہ یہ دسواں باپ تھا. اللہ تعالیٰ کیسے غیور ہیں کہ نیکی کا کہاں تک بدلہ عطا فرمائے، کس نسل کو عطا فرمائے. نیکی کو اتنا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نیک لوگوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اور کتنے غیرت مند ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک ایک نیکی کا اجر و ثواب کہاں تک پھیلا دیتے ہیں، اور کس قدر نیکی سے خوش ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو غرض یہ کہ، اور میں عرض کرتا ہوں، کل ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، تو یہی کانا ابوہما صالحہ کے متعلق دل میں یہ خیال آیا کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ تو خزانہ تھا سونے کا، اور وہ ان کو یتیموں کو مل گیا، ان کی دنیا اس سے بن جاتی، ان کے کھلانے پلانے کی کفالت ہو جاتی، لیکن سب سے بڑی نعمت دین ہے، دین. تو یہ قرآن سیکھنا اور سکھانا، ہمارے آبا و اجداد کی محنت اس میں شامل ہے. ہم جو آج بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، معلوم نہیں کہاں تک یہ سلسلہ خدا تعالیٰ اس کا اجر و ثواب پہنچا دیں گے. تو یہ سب سے بڑی نعمت، جو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان یتیموں کے خزانے کا خیال کیا اس نیک آدمی، اس نیک باپ کی وجہ سے، تو اسی انہی نیک آبا و اجداد کی وجہ سے سب سے بڑی دولت کہ ہم کو دین مل جائے، ہمارا دین. اس سے بڑی دولت کیا ہوگی میرے دوستوں؟ سونے کا خزانہ تو دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ دین کی دولت جو ہے وہ آخرت میں انسان باقی لے جاتا ہے اپنے ساتھ. تو غرض یہ کہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے معلوم نہیں کتنی پشتوں تک یہ اجر و ثواب صدقہ جاریہ کی طرح جاری رہتا ہے. حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو. پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے، یعنی قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہے، اس کو خدا تعالیٰ کیا کچھ انعامات نہ دیں گے. اس حدیث شریف میں بھی دو باتیں ہیں کہ عام طور پر یہ حدیث شریف حفاظ کرام کے حفظ کے اختتام پر، تکمیل پر پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ دیکھیے یہاں حفظ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے. اب ایک شخص نے حفظ کر لیا یا اس کے بچے نے حفظ کر لیا، لیکن اس کے اعمال تو ویسے ہیں نہیں، قرآن پاک کی آیتیں اس نے رٹ لی ہیں، یاد کر لی ہیں، اور استاد کو سنا دیا ہے، نمبر مل گئے، لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو اب اس کے جو قول اور اس کا فعل اور اس کی جو حرکتیں ہیں، اگر وہ قرآن پاک کے مطابق ہوئیں، قرآن پاک کا وہ نمونہ ہے، اس کے اخلاق قرآن پاک جیسے اخلاق ہیں، اس کی ظاہری وضاحت قرآن پاک کے اصولوں پر ہے، حدیث پاک کے اصولوں پر ہے، اور اس کے جو ہے عبادات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اور اس کی پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، برے ماحول سے دور رہنا ہے، تو پھر تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنا ہے کہ قیامت کے دن، نہ صرف یہ کہ قیامت کے دن بلکہ دنیا میں بھی. یہ بہت سی احادیث ہیں، اب اتنی احادیث کا یہاں جمع کرنا تو وقت کی تنگی کی وجہ سے ممکن نہیں، نہ میرے اندر ایسی اہلیت ہے. بس جو بات خدا تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ اس میں سے کچھ فضائل قرآن پڑھ کر سنا دی جائے اس موقع پر، تو یہ قیامت کا تو یہ حال ہے، دنیا میں بھی خدا تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن پاک میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے وہ کافی ہو جائے. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو وہ کون سی آیت ہے؟ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، یہ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر کے رہے گا، گناہوں سے پرہیز کرے گا، گناہوں سے بچے گا، خدا تعالیٰ اس کو مشکلات سے نجات دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہاں تو ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا اور ان سے اپنی تنگی ترشی کا تذکرہ کرتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے اس کی مدد کیا کرتے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ وہ بار بار آیا کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ جا اللہ کی کتاب پڑھ، یعنی قرآن پاک پڑھ. وہ چلا گیا اور پھر ایک زمانے تک وہ نہیں آیا. جب ایک زمانے تک نہیں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، یہ بار بار آتا تھا، کہاں چلا گیا. تو جب معلومات کی اور وہ ملا تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم بار بار ہمارے پاس آتے تھے اور ہم تمہیں بیت المال سے تمہاری مدد کرتے تھے، اب تم کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا کہ اب میں تمہارے پاس کیوں آؤں، آپ کے پاس کیوں آؤں؟ اس لیے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب پڑھ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس میں مجھے وہ چیز مل گئی جس سے تمہارے دروازے سے اللہ نے مجھے مستغنی کر دیا. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پاک کی دولت اور اس کی نعمت کا اندازہ ہمیں دے، کچھ تو اندازہ دے دے کہ کتنی بڑی اور کتنی بڑی دولت ہے یہ. تو میرے عزیزو، یہ جو حدیث شریف ہے یہ محض حفاظ کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب وہی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں سیکھنے والا بھی شامل ہے، سکھانے والا بھی شامل ہے، پڑھنے والا بھی شامل ہے، اٹک اٹک کر پڑھنے والا بھی شامل ہے، اور حسرت زدہ شخص بھی شامل ہے جس کو حسرت ہے کہ کاش میں اچھی طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ لوں. غلطی ہوتی رہتی ہے، پھر سیکھتا ہے، پھر وہی غلط پڑھ رہا ہے، پھر سیکھ رہا ہے، پھر اسے نہیں پڑھا جا رہا، مشکل ہو رہی ہے، اب رو رہا ہے کہ یا اللہ میں لگا ہوا ہوں لیکن مجھ کو آتا نہیں. وہ بھی شامل ہے اس میں انشاءاللہ تعالی. تو فرمایا کہ جب کوئی شخص پڑھنے کے بعد اس پر خود عمل کرے گا، جیسے یہ بچے ہیں ہمارے ماشاءاللہ اور بڑے بھی ہیں، تو ان بچوں کو بھی خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایسی دولت سے نوازیں گے، اور ان کے والدین کو بھی خوب خوب نوازیں گے. جیسے ابھی آگے مضمون آ رہا ہے کہ فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلاوے، اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ. ارے میرے عزیزوں، میں یہ عرض کرتا ہوں، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی باتیں ہیں جو میں ٹوٹے پھوٹے طریقے سے بیان کر، اس جگہ کو خلا کو پر کر لوں، یہاں خلا مت رکھوں، کہ بھائی یہ جو معاف کرنا ہے، مغفرت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ فرما دیں کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. حشر کا دن جس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا، کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض لوگ گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے، بعض لوگ سینے تک، بعض لوگ گردن تک، یہاں تک کہ بعض لوگ منہ تک، ان کے منہ تک پسینہ آیا ہوا ہوگا. تو ایسے موقع پر جب کھوپڑیاں پگھل رہی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ترازو سامنے ہے، اور خدا کے فیصلہ معلوم نہیں کیا ہو جائے، ایسے ڈر اور خوف کے موقع پر میرے دوستو، اگر خدا تعالی ہمیں فرما دے جاؤ تو میں معاف کیا، اللہ اکبر. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا، جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا. ارے بھائی، مغفرت خدا تعالیٰ کی معمولی چیز نہیں، سب سے بڑی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک بزرگ رو رہے تھے، فرماتے تھے من نہ گویم کے تاعتم بپذیر، من نہ گویم کے تاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناہم کش. اے خدایا، میں تو اپنی نیکیوں کا پوٹلا نہیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور میری نیکیاں کسی قابل نہیں ہیں، میں تو بہت شرمندہ ہوں، میری نیکی کس قابل ہے، لیکن اے خدا میں تو آپ سے یہ مناجات کر رہا ہوں، یہ التجا کر رہا ہوں کہ میرے گناہوں پر آپ قلم عفو پھیر دیں، مجھے معاف کر دیں. بس اللہ اکبر، بڑی دولت ہے میرے دوستو. تو سبحان اللہ، کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلاوے، ناظرہ، اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا. اور اس کے بیٹے سے کہا جاوے گا کہ پڑھنا شروع کر، جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جاوے گا، جو پڑھ رہا ہے اس کو کیا ملے گا، اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کیا جاوے گا، حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پورا ہو. سبحان اللہ. بچے کے قرآن شریف پڑھنے پر باپ کے لیے فضائل ہیں، اور اسی پر بس نہیں، دوسری بات بھی سن لیجئے بھائی، دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے اپنے بچے کو چار پیسے کے لالچ میں دین سے محروم رکھا، اسکول پڑھایا، کالج پڑھایا، یونیورسٹی پڑھائی، اور خوب دنیا اس کو کمانے کا فن سکھا دیا، یہ علم نہیں ہے، یہ دنیا کمانے کا فن ہے، تو یہ غلط تو نہیں ہے، جائز ہے اس صورت میں جبکہ اس کو دین بھی سکھایا ہو، تقویٰ بھی سکھایا ہو، اور اس کو دین اس میں غالب ہو، دنیا غالب نہ ہو دین غالب ہو. تو ان سب باتوں سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے. تو فرمایا کہ محروم رکھا تو یہی نہیں کہ آپ اس لازوال ثواب سے محروم رہیں گے، بلکہ اللہ کے ہاں آپ کو جواب دہی بھی کرنی پڑے گی، اور آپ اس ڈر سے کہ یہ مولوی اور حافظ پڑھنے کے بعد صرف مسجد کے ملانے اور ٹکڑے کے محتاج بن جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنے لاڈلے بچے کو اس سے بچاتے ہیں، یاد رکھیں کہ اس سے آپ اس کو دائمی مصیبت میں گرفتار کر ہی رہے ہیں، مگر ساتھ ہی اپنے اوپر بھی بڑی سخت جواب دہی لے رہے ہیں. حدیث شریف کا ارشاد ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص سے اس کے ماتحتوں اور دست نگروں کا بھی سوال ہوگا کہ ان کو کس قدر دین سکھلایا. اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہیں، یعنی قرآن پاک کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ حفظ کر لینا چاہیے. جس درجہ حفظ کرے گا، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے جوان ہو، اس کا دل جو ہے اتنا ہی آباد ہوگا، اور جس قدر خالی ہوگا اتنا ہی اس کا دل ویران ہوگا. حضرت اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا، یعنی بغیر دیکھے پڑھنا، ہزار درجے ثواب رکھتا ہے، اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا 2000 تک بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. 2000 تک بڑھ جاتا ہے دیکھ کر پڑھنا، کیونکہ آنکھ بھی عبادت کر رہی ہے، زبان بھی عبادت کر رہی ہے، دل بھی عبادت کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے. پوچھا گیا کہ حضور ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. موت سے غافل ہونا، اپنے انجام سے غافل ہونا ہی اللہ تعالیٰ سے دوری اور غفلت کا سبب بنتا ہے، اور گناہوں میں پڑ جانے کا سبب بنتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ لذات کو توڑنے والی ہے. تو خدا تعالیٰ سے غفلت اور گناہوں میں پڑ جانا یہ موت کو بھلا دینے کے، یعنی اپنے انجام کو بھلا دینے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنی موت کو یاد کرے، یعنی انجام کو، کہ اس دنیا اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہماری اور آنے والی ہے، اور وہاں کی دنیا ہی الگ ہوگی، وہاں کی کرنسی ہی الگ ہوگی، وہاں کی کرنسی نیک اعمال، نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اللہ کا اہتمام، اور صدقہ و خیرات کرنا، اور گناہوں سے بچنا، یہ وہاں کی کرنسی ہوگی بھائی. تو جو اپنے انجام کو سامنے رکھے گا، میرے شیخ رحمہ اللہ فرما دیتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، موت کو اور حیات کو تخلیق فرمایا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت کے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو پہلے کیوں بیان فرمایا ہے زندگی کو بعد میں؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ زندگی پہلے ملتی ہے موت بعد میں ملتی ہے. تو فرمایا کہ بھائی یہ اس لیے ہے کہ جو زندگی اپنے انجام کو سامنے رکھ کر گزاری جاتی ہے، موت کو سامنے رکھ کر کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونی ہے. پھر خدا تعالیٰ پوچھیں گے ہمارا قرآن پڑھا تھا, ہمارے قرآن کو سمجھا تھا, ہم نے کیا کیا اس میں مطالبہ کیا تھا, پڑھا تھا, جانا تھا. پھر جواب کیا دیں گے ہم بھائی, تو بھائی جلدی سے قرآن پاک پڑھو اور اس کا کوئی مستند ترجمہ پڑھو, اس کی تفسیر پڑھو. اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آسان ترین اور مزیدار ترین حاصل کرنے کا طریقہ صحبت اہل اللہ ہے. اولیاء اللہ جو کچھ کہتے ہیں مد نظر شاعری ہم کو نہیں, کہتے ہیں ہدایت قرآن لیے ہوئے. اولیاء اللہ کیا کچھ بیان کرتے ہیں, سب قرآن و حدیث کی تفسیر ہوتی ہے اور آسان ہوتی ہے اور مزیدار ہوتی ہے اور اثر بھی ہوتی ہے. ایک آدمی گھر کے اندر کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے جبکہ وہ صحبتوں میں جا سکتا ہے, نیک صحبتوں میں جا سکتا ہے, جو کہ خود قرآن پاک میں حکم بھی ہے کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ رہو. تو وہ آدمی جو ہے اس کے نفع اگر ایک پیسہ ہے روزانہ کا اور ایک آدمی صحبت میں جا کر دین سیکھ رہا ہے, اس کا نفع کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا, ہزاروں گنا اس کا اثر زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ از دل خیزت بر دل ریزت, جو بات دل سے نکلتی ہے نا, جو عمل آدمی کرتا ہے اور عمل والا آدمی ہوتا ہے, تقوی والا آدمی ہوتا ہے, اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دل میں اثر کر جاتی ہے, نفوذ کر جاتی ہے, دل میں اتر جاتی ہے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک حکیم الامت سے تعلق نہ ہوا تھا تو اس وقت تک جو ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ بھائی یہ بوریہ نشینوں کے پاس کیا ملے گا, کتابوں والے ہم ہیں, علم والے ہم ہیں. لیکن جب وہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک دو بیانات حکیم الامت کے سنے تو کھڑے تھے اور ستون پکڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سمجھتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے, کتابیں ہم نے پڑھی ہیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں, لیکن آج معلوم ہوا کہ علم تو ان بوریا نشینوں کے پاس ہے. اور پھر فرمایا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا, اس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. تو غرض یہ کہ بھائی موت کو کثرت سے یاد کرنا اور یعنی کہ اپنے انجام کو سامنے رکھنا ہے. موت کیا ہے؟ ایک پل ہے, پل. کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا, تو انتقال معنی منتقل ہو گیا, ہم منتقل ہو گئے اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہو گئے. یہ ہر انسان کے لیے ہے, کافر کے لیے بھی ہے, مسلمان کے لیے بھی ہے, جنات کے لیے بھی ہے. تو جب دوسرے جہان میں منتقل ہونا ہے تو یہ کیسی حماقت ہوگی کہ اگلے جہان میں جانے کی تیاری نہ کر کے جائے. اب وہاں معلوم نہیں کیا ہوگا. میں اکثر ایک قصہ سنا دیتا ہوں اپنی عبرت کے لیے بھی, کہ ایک مرتبہ میں بیرون ملک گیا اور کرنسی جو ہے وہاں چھوڑ گیا, اپنی اس ملک کی کرنسی میں بھول گیا. دوست کے پاس رکھوائے تھے رقم, وہ انہوں نے کہا تھا کہ تم میرے پاس رکھوا دو, میں تمہیں جاتے وقت دے دوں گا, اور وہ میں اٹھانا بھول گیا, ان سے لینا بھول گیا. اور کسی طرح وہاں جب پہنچ گیا تو مجھ کو جس کو کہتے ہیں نانی یاد آ گئی. اب کیا ہوگا. اور بڑا طویل قصہ ہے, بڑے مزے مزے کے تجربے اس میں ہوئے مجھے. لیکن پھر آخر کار وہاں کچھ کہنے سننے سے, دوست یار تھے ان کو اطلاع کرنے سے, خدا تعالیٰ نے میری مدد فرمائی, کام بن گیا میرا, میں وطن خیریت سے آ گیا. لیکن بھائی اب جو ہمیں جہاں جانا ہے ہمیشہ کے لیے, وہاں سے تو واپسی ہے ہی نہیں, وہاں سے واپسی بھی نہیں ہے. اور اپنی غلطیوں کی, اپنی کوتاہیوں کی, اپنی غفلتوں کی کوئی مداوع کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی. تو بھائی ایسی جگہ جانے کے لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ وہاں کی کرنسی کچھ جمع کر لی جائے جلدی جلدی, اور جتنی کرنسی جمع کر لے گا اتنا ہی خدا تعالیٰ کے یہاں اس کا مرتبہ, اس کو بڑی بڑی جائیداد. یہاں جائیداد کے پیچھے بھاگتے ہیں لوگ, اور پوری پراپرٹی کمانے کے لیے اپنی بعض لوگ پوری پوری زندگی کھپا دیتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ کھپا دیتے ہیں, اپنے آپ کو بوڑھا کر دیتے ہیں اس بات میں کہ ہمارا کچھ اسٹیٹس, اپنی پراپرٹی کچھ بن جائے. تو اور جب وہ کھپا دیتے ہیں بڈھے ہو جاتے ہیں, پھر دنیا سے چل دیتے ہیں. تو جب چل دیتے ہیں تو اس کو پراپرٹی تو ساری یہیں رہ گئی, معلوم ہوا کہ آپ کی پوری زندگی کی محنت جو ہے وہ آپ کی ضائع ہو گئی اور چھوٹ گئی. اور آخرت میں جہاں گئے وہاں جو بڑی بڑی جائیدادوں کا وعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یہاں تو 60 گز 120 گز کا پلاٹ کمانا اس کے لیے عمر بھر لوگ کھپا دیتے ہیں بعض اوقات. اور جو ذرا بہتر کرتے ہیں چلو وہ 400 گز خرید لیں گے، 1000 گز خرید لیں گے، 2000 گز خرید لیں گے، 5000 گز خرید لیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھائی قرآن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی کی جو معمولی سے معمولی جگہ ہوگی جنت میں، جہاں سمجھو کہ آدمی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ قافلے جہاں ٹھہرتے تھے تو وہ کوڑا جو ہے وہاں جو آدمی جس جگہ پہ کوڑا ڈال دیتا تھا اپنا کوڑا اور جانور کو ہکانے والا کتنا معمولی سا ہوتا، تو جہاں وہ ڈال دیتا تھا تو وہ جگہ اس کی ہو جاتی تھی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم ہے کہ وہ کوڑے جتنی جگہ جو ہے دنیا و مافیا سے بہتر ہوں گے. وہاں کی جائیداد کی کیا قیمت ہے اور وہاں جائیداد کیا ہوگی، کیسی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی. حکیم الامت نے فرمایا احادیث سے استدلال کر کے کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا سے، اور وہ جائیداد ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ پراپرٹی ہمیشہ رہنے والی ہے. اب وہ آدمی کتنا احمق ہوگا کہ یہاں کی پراپرٹی کے لیے تو بڈھا ہو گیا اور وہاں کے لیے اس نے کچھ تیاری نہیں کی، تو اس کو پھر کتنا افسوس ہوگا. غرض یہ کہ آپ نے فرمایا دو چیزیں کہ دل کی صفائی کی لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوا کرتا ہے، فخر کی چیز جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے. میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے. سبحان اللہ. بس یہ تھوڑے سے فضائل سنا دیے، فضائل تو بہت ہیں اور دل میں ایک طوفان بھی امڈ رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جب بات آ جاتی ہے تو معلوم نہیں کیسے کیسے مضامین اور کیسے کیسے فضائل قلب میں آتے ہیں کہ بھائی یہ بھی بیان کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں. کیا بتاؤں، اب کچھ وقت کی قید ہو جاتی ہے. تو ایک دعا پر اکتفا کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے اور مناجات مقبول میں ہے بھی یہ لکھی ہوئی. الحمدللہ میرا معمول ہے کہ جب قرآن پاک پڑھتا ہوں روز کا، اس کے بعد اس دعا کو ضرور اہتمام سے پڑھتا ہوں. ایک تو ختم قرآن کی دعا لکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی جو ہے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پڑھنے میں عجیب لطف آتا ہے اور کس قدر تعلق خدا تعالیٰ سے اور قرآن پاک سے محسوس ہوتا ہے. کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں جو ہے مجھے انس عطا فرما، میری وحشت کو دور فرما. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ قرآن عظیم کو جو ہے اس کے ساتھ مجھے رحمت عطا فرما، میرے لیے قرآن پاک کو رحمت بنا دے. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، وجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه، اللہ اس کو میرا امام بنا دے. ارے بھائی قرآن پاک جس کا امام بن گیا یعنی اس کو سبھی کچھ مل گیا، اس کے پیچھے امام کے پیچھے پیچھے اقتدا کرتا ہے آدمی، بس قرآن پاک کی اقتدا اس کو مل گئی. خدا تعالیٰ اس دعا کو ہر مسلمان کے لیے قبول فرما لے تو بس اس کا بیڑا ہی پار ہو گیا. وجعله لي اماما ونورا، اور اس کو میری نور بنا دے، وہدا ورحمہ، اور ہدایت بنا دے اور رحمت بنا دے. سبحان اللہ، کیسی پیاری دعا ہے، کیسا لطف آتا ہے ہر قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اس کو ہم پڑھیں. وہدا ورحمہ آگے کیا ہے، اللہم ذکرنی منہما نسیت، اے اللہ جو میں بھول جاؤں وہ مجھے یاد دلا دیجئے گا. سبحان اللہ، خدا تعالیٰ کی مدد کی درخواست ہے کہ اللہ جہاں جہاں میں بھول جاؤں، ذکرنی منہما نسیت، وعلمنی منہما جہلت، اور جو میں اس میں میری جہالت ہے یعنی کم علمی ہے، اے خدا اس پر مجھے علم عطا فرما دے. مفہوم عرض کر رہا ہوں اس دعا کا. وارزقنی تلاوتہ، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ اے خدا اس کی تلاوت صبح و شام کو میرا رزق بنا دے. رزق، اللہ اکبر، ارے میرے شیخ رحمہ اللہ پر میں قربان جاؤں، ایسی پیاری بات فرمائی کہ یہاں پر رزق مانگا ہے. ایک دعا کے متعلق حضرت نے اس کے بارے میں تشریف فرمائی تھی رزق کے متعلق، میں اس میں ابھی نہیں جا رہا موقع کی مناسبت سے، میں صرف حضرت والا کی بات یہاں پر کچھ فٹنگ کر رہا ہوں کہ رزق سے کیا کیوں مانگا کہ اس کو میرا رزق بنا دے. تو حضرت نے فرمایا کہ جس طرح حدیث پاک میں ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، اور فرمایا کہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، سبحان اللہ، کہ رزق جو ہے اپنے مرزوق یعنی کھانے والے کو. اچھا رزق کی بھی بڑی تفصیل ہے, ہم تو سمجھتے ہیں رزق مانے پیسہ جس سے ہم روٹی کھا سکیں. ارے بھائی رزق نیک اولاد بھی رزق ہے, نیک اعمال بھی رزق ہے, صحت بھی رزق ہے, اچھی دنیا اچھے اخلاق بھی رزق ہے, اور روٹی بھی رزق ہے, اور بھی بہت سی اس کی تفصیل ہے کہ رزق ہم کس کس کو کہہ سکتے ہیں, رزق سے یہاں کیا مراد ہے. تو غرض یہ کہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے دنیا میں, حتیٰ تستک ملا رزق کہا کہ اپنا رزق پورے کا پورا مکر. تو اے خدایا یہ تلاوت قرآن کو میرا رزق بنا دے. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ صبح و شام اس کو ہمارا رزق بنا دے, کہ ہم خوب اس کی تلاوت کریں, کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں, دلوں کے زنگ کو دور کریں, اور دل کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے مالا مال کریں. ہاں تو فرمایا وَرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ اے رب العالمین اس کو میرے لیے حجت بنا دینا قیامت کے دن. یہی قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے جو باعمل ہوگا. میرے دوستو یہ یاد رکھنا, جہاں جہاں بشارتیں ہیں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی, اس میں عمل شرط ہے, عمل شرط ہے. آج ہمارے حفاظ بعض ایسے ہیں کہ حفظ تو کرا دیا لیکن ان کے حلیے, ان کی وضع پتہ اور ان کے افعال اور اقوال اور اعمال, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے, کہتے بھی مجھے افسوس اور تکلیف ہے, لیکن کیا کروں کہ دیکھ کے دل دکھتا ہے, دیکھ دیکھ کر دل رونے لگتا ہے کہ ان کی ظاہری وضع قطع غیر مسلموں جیسی ہے, ان کو نماز کی بھی توفیق نہیں ہے, اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں, مارا ماری کر کے پڑھ لیتے ہیں, جبکہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب تو ایک حرف پر دس نے کی ہے, نماز کے اندر ایک ایک حرف پر خدا تعالیٰ اس کو بڑھا کر ہر حرف پر سو سو نیکی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی عطایا ہیں میرے دوستو, جو آدمی نماز نہیں پڑھتا کس قدر محروم ہوگا. اور تو اس کے جو وعیدیں ہیں بے نمازی کی وہ اپنی جگہ, لیکن دیکھو کہ ایک خیر کثیر سے بے نمازی محروم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ہر مسلمان کو مجھ سمیت میرے گھر والوں سمیت پکا نمازی بنا دے, اور عاشق قرآن عامل قرآن بنا دے, نمونہ قرآن بنا دے. تو میرے دوستو وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ, قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے, پڑھانے والے کے لیے, سیکھنے والے کے لیے, سکھانے والے کے لیے, اور اٹک اٹک کر پڑھنے والے کے لیے, اور حسرت زدہ شخص کے لیے بھی یہی قرآن حجت بنے گا. یا اللہ یہ مجھے سیکھنے کی کوشش کرتا تھا, اٹک اٹک جاتا تھا, رک رک جاتا تھا, پھر بھی لگا رہتا تھا, پھر کیسے بخشش نہ فرمائیں گے خدا تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب وہ وقت کتنا ہو گیا, بس اب تو وقت بہت ہو گیا, پھر انشاءاللہ آئندہ یہ قرآن پاک پہ تو بس بولتے جاؤ بولتے جاؤ, اور ہماری زبان ناپاک ہے اور یہ اللہ کا کلام پاک ہے اور ملوک الکلام ہے, ہم کیا اس کی تعریف اور فضائل بیان کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ہم سب کے دلوں میں خدا تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت اور اس کی محبت ڈال دیں, اور اس کو محبت سے صبح و شام محبت اور عظمت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن پاک کو پڑھنے کا ایک ادب ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی اس طرح پڑھا کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ سینکڑوں سننے باتوں کو سننے کے باوجود کسی کی بات سننے سے وہ عاجز نہیں ہیں. ہزاروں زبانیں چل رہی ہیں, لاکھوں کروڑوں زبانیں چل رہی ہیں, وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں. تو اس طرح سے ہم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے, اے میرے بندے میرا کلام پڑھ کر سناؤ, دیکھیں کیسا پڑھتے ہو, دیکھیں کیسا پڑھتے ہو. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ دوسرا اس کو دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہے, ڈرتے ہوئے پڑھ رہا ہے. جہاں آیت بشارت ہو کچھ کچھ معنی بھی بھائی قرآن پاک کے سیکھنا چاہیے. حافظ بنا دے لیکن معلوم نہیں کہ کیا مطالبہ ہے, کیا اس میں احکامات ہیں, کن چیزوں سے بچنا ہے, کن چیزوں پر عمل کرنا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں بیچارے حافظ کو. بس اس نے ماں باپ کے کہنے پہ رٹ لیا, حفظ کر لیا اور ختم بات, بھائی حافظ صاحب ہو گئے. تو بھائی یہ بڑی نعمت ہے, حافظ بن جانا کوئی معمولی نعمت تو نہیں ہے, سینے کے اندر قرآن ہونا معمولی نعمت نہیں ہے, قرآن سیکھنا سکھانا معمولی نعمت نہیں ہے, لیکن بھائی اصل کام تو جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا. کہ بھائی اس میں کچھ معلوم بھی تو ہو کہ ہمارے مولا نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہی میں نے عرض کیا کہ بزرگوں کے مواعظ کا مطالعہ کیا جائے, بزرگوں کی صحبت میں رہا جائے, تو انشاءاللہ یہ چیزیں کھلتی رہتی ہیں. اور جو آگے بڑھ جائیں تو قرآن پاک کا مستند ترجمہ یہ لازمی ہے, کیونکہ آج کل گمراہ کن ایجنسیاں بہت پیدا ہو گئی ہیں, غلط غلط ترجمے, تفسیر بالرائق اور یہ سب گمراہیاں اس میں ہو گئی ہیں, تفاسیر جھوٹی اور غلط اور اپنی من گھڑت بنا دیتے ہیں, تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. تو مستند ترجمہ ہو, مستند تفسیر, جس میں بتاتا رہتا ہوں کہ آسان ترجمہ قرآن جو ہے انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی سہولت رہتی ہے. بہت آسان زبان میں ترجمہ ہے قرآن پاک کا اور مطالب آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں. اور جس کی علمی قابلیت اور بڑھ جائے, معارف القرآن پڑھیں انشاءاللہ تعالی, اس میں تو یہ فائدہ ہے کہ اس میں جو ہے زیادہ تر لفظی ترجمہ ہے, جو لفظ ہے عربی کا قرآن پاک کا اس کے نیچے تقریباً ویسا ہی, تھوڑی شدھ بدھ ہو جائے عربی میں تو انشاءاللہ وہ سمجھ میں. اب اس کے بعد تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے سبحان اللہ, کہ آیات بشارت میں دل خوش ہونے لگتا ہے, اور آیات وعیدوں کی آیات میں, آیات عذاب میں دل ڈرنے لگتا ہے. یہی مطلوب ہے قرآن کی تلاوت میں, کہ بشارتوں پر خوش ہونا, اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ سے اس کی التجا کرتے, ساتھ ساتھ سب چلتا رہتا ہے. ایسا پر لطف معاملہ ہوتا ہے قرآن پاک کے, جہاں بشارت ہے وہاں دل خوش ہو رہا ہے اور خدا تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دینا, ہمیں ان جنتیوں میں شامل فرما دینا. اور جہاں دوزخ کا ذکر ہے, وعیدوں کا ذکر ہے, وہاں ڈر رہا ہے دل کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچانا. سبحان اللہ, آؤ فغاں میں کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو بھائی اس طرح اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں, انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی انشاءاللہ خدا تعالی کی مدد آ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالی اس موقع پر جو بھی جو ہے بچی نے محنت کی ہے اور جو سکھانے پڑھانے والی نے محنت کی ہے, جن جن استانیوں نے جس نے بھی محنت کی ہے, اور ان کے والدین کو خدا تعالی نوازش فرمائے. قرآن پاک کے متعلق یہ بھی اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر خدا تعالیٰ کا محبوب ترین جگہ ہوتی ہے, اور اس جگہ پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے, اور وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور کتنی کتنی بشارتیں ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح دنیا والوں کے لیے ستارے آسمان پر جگمگ کر رہے ہیں, آسمان والوں کے لیے یہ گھر اور مساجد جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے, وہ آسمان والوں کے لیے وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کو قبول فرمائے, اور جو قرآن پاک میں جو قرآن پاک سے مسلمانوں نے جو ہے اس سلوک کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ بچے کا نام قرآن پاک سے نکال لیتے ہیں, پیجا فاتحہ کرا لیتے ہیں, دلہن کے سر پر رکھ کے اس کو گزار دیتے ہیں نیچے سے, اور خدا جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان جہالت کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور قرآن پاک کی جو ہے وہ ادب اور اس کی عظمت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجئے, دعا کا یہ قرآن پاک کے ختم پر دعا کی قبولیت کی بشارت ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بھی ثابت ہے کہ جب کسی کا قرآن پاک ختم ہوتا تو ایک دوسرے کو خبر کرتے اور ان کو دعوت دیتے کہ ہمارے ہاں آ جائیں, آج قرآن پاک ختم ہے اور اس کی دعا ہوگی. تو ایسے موقع پر حدیث میں آتا بھی ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے خدا تعالیٰ دو دعاؤں کا اختیار بندے کو دیتے ہیں, ایک دعا تو وہیں قبول ہو جاتی ہے, دوسری دعا کا اس کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں مانگ لے چاہے اس کو آخرت کے لیے رکھ دے. اب جو ہے یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, بہرحال خدا تعالیٰ اس موقع پر دعا کو قبول فرماتے ہیں بفضل خاص, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی بشارت سے اور نعمت سے محروم نہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ پاک جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما, اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے خدایا اپنی مہربانی سے معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اللہ یہ زبان ناپاک ہے, منہ ناپاک ہے, اے اللہ کہنے والا ناپاک ہے, سراپا ناپاک ہے. اے خدا کہاں آپ, کہاں آپ کا قرآن, کہاں آپ کے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس تھوڑی سی جسارت کر لی، اے خدایا معاف فرما دینا اور اس کو قبول فرما لینا، اللہ اس کو قبول فرما لینا، اللہ جو کچھ مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمانا، جو بشارتیں ہمیں ملی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو بشارتیں ہیں، اے خدایا سب کے سب ہم اس کو سب سے ہم کو مالا مال فرمانا اور کسی نعمت سے محروم نہ فرمانا، اے خدایا کسی نعمت سے محروم نہ فرمانا، اے مہربان مولا اس بچی نے قرآن پاک ختم کیا ہے اور جن جن بچیوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، جہاں جہاں ختم کیا ہے، بچوں نے ختم کیا ہے، اے خدایا ان سب کو اے اللہ قبول فرما لینا، اور اے اللہ ہر مسلمان کو جو قرآن پاک پڑھاتا سیکھتا ہے، اے خدا اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا نمونہ بنا دینا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے حجت اور سفارش بنا دینا، قبر میں ہمارے لیے نور بنا دینا، آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دینا، دنیا میں بھی ہمارے لیے نور بنا دینا، ہدایت کا سر چشمہ بنا دینا، اے خدایا اس کو ہمارے لیے امام بنا دینا، اس کو ہمارے نور بنا دینا، اے اللہ اس کو ہمارے دل کی بہار بنا دینا، قرآن پاک کی تلاوت کو ہمارے دل کی بہار بنا دینا، اے خدایا حزن و غم کا اے خدایا اس کو ہمارے لیے کشائش والا بنا دینا، اور اے خدایا اے اللہ اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ اس بچی کو بھی قبول فرمانا اور اس کے گھر والوں کو بھی قبول فرمانا، اس کے والدین کو قبول فرمانا اور اس کے والدین کو قبول فرمانا، اور اے خدایا اس کی چونکہ جیسے عرض کیا کہ پشتوں تک، اے خدا آپ ایسی غیرت والے ہیں کہ پشتوں تک عطا فرماتے ہیں، اے اللہ شروع سے لے کر آخر تک کی، اے اللہ اور اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی اے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دینا، پڑھانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اس کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دینا، اس کے دادا و اجداد کے لیے، اس کے بھائی بہنوں کے لیے اور اس سلسلے میں تمام معاونین کے لیے، خدایا سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، ایک ایک حرف کو قبول فرمانا، بڑا چڑھا کر قبول فرمانا، اے اللہ بڑا چڑھا کر قبول فرمانا، اے اللہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں اے اللہ سب کو کامیابی عطا فرما، جہاں جہاں قرآن پاک کی محنت ہو رہی ہے اے خدایا سب کو قبول فرمانا، سب کا پڑھانا سکھانا سیکھنا سکھلانا پڑھنا اور اٹک اٹک کے پڑھنا اللہ سب کو قبول فرمانا، اے مہربان مولا کسی کو محروم نہ فرمانا، اے مہربان مولا کسی کو محروم نہ فرمانا، اور اس کے جتنے ثمرات ہیں اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس سے مالا مال فرمانا، اے اللہ اس سے ہمیں محبت دے دے، اس کی عظمت دے دے، قرآن پاک کی محبت دے دے، عظمت دے دے، اے خدا اس کو محبت سے پڑھنے کی صبح و شام توفیق عطا فرما اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مفاہیم و مطالب سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر پورا پورا ہم سب کو عامل بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی عامل بنا دے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.